بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. اور ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے والوں کے دلوں میں شفقت اور رحمت رکھ دی تھی اور ایک رہبانیت تھی جس کو انہوں نے خود اپنی طرف سے ایجاد کر لیا تھا. وہ رہبانیت ہم نے ان کے اوپر مقرر نہیں کی تھی، نہ تو اس رہبانیت کا ہم نے فیصلہ کیا تھا، نہ تو اس رہبانیت کا ہم نے حکم دیا تھا. یہ رہبانیت جو ایجاد کی تھی وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کی تھی. پھر ان عیسائی لوگوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اس کو جیسے نبھانا چاہیے، اس کی جیسی رعایت کرنی چاہیے، وہ انہوں نے نہیں کی. تو عیسائیوں میں سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں سے جو بھی ایمان لے آیا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ہم نے ان کو بدلہ عطا فرمایا، اور ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں جو ایمان نہیں لائے. اب دو لفظ آئے، ایک لفظ آیا رافتن اور دوسرا لفظ آیا رحمتن. پہلا قول یہ ہے کہ رافت کہتے ہیں قول و عمل میں نرمی، قول میں بھی نرمی، عمل کے اندر بھی نرمی، اس کو رافت کہتے ہیں. اور رحمت کے معنی آتا ہے، اور رحمت کے معنی آتے ہیں شفقت کے. نمبر دو، بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ رافت اور رحمت دونوں مترادف الفاظ ہیں. نمبر تین، رافت کہتے ہیں شدید محبت کو یا کسی مصیبت زدہ کی مدد کرنے کو، اور ضرورت مند کو کوئی دے اس کو رحمت کہا جاتا ہے. تو یہ بھی بعض حضرات نے جو ہے دونوں لفظ کے درمیان میں ایک فرق بیان کیا ہے. اب یہ جو کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین کے دلوں میں شفقت، نرمی، رحمت، پیار تھا، تو کیا امت محمدیہ اور حضرات صحابہ کے دل میں نہیں تھا؟ تو اس کا سیدھا سیدھا جواب ہے، قرآن میں بھی صحابہ کی صفات میں یہ بات آئی، اشداؤ علی الکفار رحماؤ بینہم. بلکہ حضرات صحابہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین سے ایک قدم آگے ہے. کیسے؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کے لیے کفار اور نافرمان کے ساتھ جنگ کا قرآن میں کوئی تذکرہ نہیں ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ان کے اوپر کفار کے ساتھ جہاد کرنا فرض ہی نہیں ہوا تھا، ضروری نہیں ہوا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جہاں رحم و کرم کا برتاؤ کیا، وہیں پر اللہ کی طرف سے ان پر جہاد فرض ہونے کی وجہ سے اشداء علی الکفار کا مظہر بھی وہ لوگ بنے، وہ بھی انہوں نے کیا. گویا اس اعتبار سے کہ ایک عمل عظیم جہاد کا ان پر فرض ہوا تھا، اس اعتبار سے وہ متبعین عیسیٰ سے ایک قدم آگے بڑھ گئے اور زیادہ ہو گئے. دوسری بات یہ ہے کہ رہبانیت اس کی ابتدا کیسے ہوئی. حدیث میں اس کا مفصل واقعہ موجود ہے. چنانچہ رہبانیت کے سلسلے کے اندر بات یہ ہے کہ یہ کوئی شرعی طریقہ نہیں تھا، بلکہ حالات سے مجبور ہو کر کے دین کی حفاظت کے لیے اپنی مرضی سے اس زمانے کے علماء نے یہ طریقہ ایجاد کیا تھا. اس میں اصل کے اعتبار سے کوئی برائی نہیں تھی، لیکن جب ان لوگوں نے ایک چیز کو اپنے اوپر لازم کر لیا، پھر اس کو جیسا نبھانا چاہیے وہ نہیں نبھا سکے، کوتاہیاں کی، خلاف ورزیاں کی، اس لیے قرآن مجید میں اللہ نے اس آیت کے ذریعے ان پر نکیر فرمائی، کیونکہ وہ کما حق ہو اس کو نبھا نہیں سکے. امام ابن کثیر نے ایک طویل روایت نقل کی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنو اسرائیل 72 فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئے، ان میں سے صرف 3 فرقوں کو عذاب سے نجات ملی. نمبر 1، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء کے بعد ظالم اور جابر بادشاہوں اور مالداروں اور طاقت والوں، فاسق و فاجروں کو گناہ کے کاموں سے روکنے کا کارنامہ انجام دیا. اس دور کے جو ظالم بادشاہ ہوتے تھے، جو فاسق فاجر مالدار ہوتے تھے، ان کو گناہ سے روکنے والی جماعت وہ نجات پانے والی ہوئی. اور اس جماعت کے لوگوں نے حق کا کلمہ بلند کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی طرف ان کو دعوت دی. اس میں سے ایک فرقے نے تو پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کیا، اور مقابلہ کرتے کرتے وہ ہار گئے اور قتل کر دیے گئے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں میں سے ایک جماعت کا حال ہوا کہ مقابلہ کرتے کرتے مغلوب ہوئے اور ہار گئے، قتل کر دیے گئے. یہ سب جنتی ہے. نمبر 2، ایک دوسری جماعت کھڑی ہوئی جن کے اندر بادشاہوں سے اور فاسقوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت تو نہیں تھی، لیکن انہوں نے زبانی طور پر حق پہنچانے کا فریضہ انجام دیا، اور حق پہنچاتے پہنچاتے وہ سب حضرات بھی قتل کر دیے گئے. یہ دوسری جماعت ناجیوں کی ہے، یہ بھی جنتی. ان میں سے بعضوں پر تو ایسے ایسے حالات آئے کہ ان کو زندہ آروں کے ذریعے سے چیر دیا گیا، زندہ آگ میں جلا دیا گیا، لیکن انہوں نے سب مصائب پر صبر کیا، برداشت کیا. اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو بھی نجات دی کہ مقابلے کی طاقت پر نہیں تھی، لیکن زبانی تبلیغ جاری رکھی اور شدائد کو برداشت کرتے کرتے وہ سب قتل کر دیے گئے، جلا دیے گئے. پھر ایک تیسری جماعت جو ہے ان بنی اسرائیل میں، عیسائیوں میں کھڑی ہوئی، جس کے اندر دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت بھی نہیں تھی اور زبانی طور پر دعوت و تبلیغ کی بھی طاقت نہیں تھی ان کے اندر. اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو زبانی تبلیغ کرنے جاتے ہیں، ان کو بھی یہ لوگ قتل کر ڈالتے ہیں، مار ڈالتے ہیں. لہٰذا ان میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ زبانی طور پر تبلیغ کرے، تو ان کو ڈر پیدا ہوا کہ یہ ظالم جابر بادشاہ اور عیاش لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقدس دین کو ختم کر ڈالیں گے، مقدس دین کو پامال کر ڈالیں گے، تو اس دین کی ہم حفاظت کیسے کریں؟ تو انہوں نے حفاظت کرنے کے واسطے، اپنے دین کو بچانے کے خاطر انہوں نے ایک راہ اپنا لی. اور وہ راستہ کون سا اپنایا؟ کہ عام لوگوں کے مجمع سے نکل کر کے جنگلات میں چلے گئے، پہاڑوں میں چلے گئے، گاروں میں چلے گئے، لوگوں سے اختلاط ترک کر ڈالا، اور وہاں جا کر کے فقیرانہ زندگی گزار کر کے دین عیسوی کی حفاظت میں مشغول ہو گئے. اس جماعت کو راہبوں کی جماعت کہا جاتا ہے. تو رہبان اصل میں مانا آتا ہے ڈرنے والے. چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دین کے معاملے میں ڈر ہو گیا کہ دین عیسوی مٹا دیا جائے گا، ظالم فاسق لوگ مٹا ڈالیں گے، اسی لیے جنگلات میں جا کر گوشہ نشینی اختیار کر کے انہوں نے دین کی حفاظت کرنے کی کوشش کی. یہ چیز کوئی مذموم اور بری نہیں تھی، لیکن اس کا مسئلہ کیسا ہے؟ نظر اور منت جیسا، کہ نظر اور منت جب تک تم اپنے اوپر لازم نہ کرو وہاں تک ضروری نہیں، اور ایک مرتبہ تم نے اس کو اپنے اوپر لازم کر لی تو اب نبھانا ضروری اور لازم ہو جاتا ہے. تو رہبانیت کا حال بھی ایسا ہی ہوا کہ ان کے اوپر لازم اور ضروری نہیں تھی، لیکن جب انہوں نے اپنے اوپر اس کو طے کر لیا تو اب وہ چیز لازم اور ضروری ہو گئی. اور ان لوگوں نے جنگلات میں جا کر کے دین کی حفاظت شروع کی. یہ بہت اچھے لوگ تھے، لیکن بعد میں چل کر کے ان لوگوں نے گلو کیا. اور کیسا گلو کیا؟ دین کی حفاظت کے نام پر جائز لذتیں، مباح چیزیں، وہ بھی انہوں نے چھوڑنا شروع کر دی. لذیذ چیزوں کو بھی ترک کر دیا، حلال اور مباح چیزوں کو بھی ترک کرنا شروع کر دیا. چنانچہ نکاح ترک کر دیے، شادیاں ترک کر دی، حلال لذیذ عمدہ غذائیں ترک کر ڈالی، اور اچھے گھروں میں رہنا ترک کر ڈالا. تو رہبانیت کے اندر گلو کرتے 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 وہ اتنے آگے نکل گئے کہ شریعت میں جو چیزیں لذیذ مباح جائز مستحب تھی وہ بھی سب ان لوگوں نے ترک کر ڈالی. ان لوگوں کی یہاں پر جو ہے مذمت کی گئی، ورہبانیت ابتدعوها، اس رہبانیت کو انہوں نے اپنی طرف سے ایجاد کر لیا تھا، اپنی طرف سے ان لوگوں نے گڑھ لیا تھا. تو اس طرف تو ان کا یہ عمل تھا بہت اچھا، مجاہدہ، محنت شاقہ، مصائب برداشت کرنے، جنگلات میں رہنا کوئی آسان کام تھوڑی ہے. لیکن یہ لوگ بہت مجاہدہ اور مشقت برداشت کرتے، لیکن گلو کر کے جب جائز چیزیں انہوں نے ترک کر دی اور اس کو بھی انہوں نے عبادت کا درجہ دے دیا، تو یہ چیز اللہ کی یہاں ناپسندیدہ ہو گئی. تو گویا کہ نفس رہبانیت بری چیز نہیں، لیکن رہبانیت کے تقاضوں کو پورا نہ کرنا اور جو ہے اس کے تقاضوں پر نہ چلنا، یہ ہے مذموم اور بری چیز. اس وجہ سے قرآن مجید کے اندر ان لوگوں کے اوپر جو ہے تنبیہ نازل ہوئی. اب یہ جو کہا گیا رضوان اللہ کہ انہوں نے یہ رہبانیت کیوں ایجاد کی تھی؟ اللہ کو خوش کرنے کے واسطے، کہ اللہ کا نازل کیا ہوا دین سلامت رہ جائے، محفوظ رہ جائے، اس کے لیے انہوں نے اس کو ایجاد کیا تھا. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ابتغاء رضوان اللہ، ہم نے ان پر رہبانیت فرض تو نہیں کی تھی، بلکہ ان کے لیے فرض یہ تھا کہ وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرے. رہبانیت فرض نہیں، فرض کیا؟ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی محنت کرو. اب خوشنودی کیسے حاصل ہوگی؟ دین عیسوی پر عمل کرنے سے اور دین عیسیٰ کی حفاظت کرنے سے. اس زمانے کے اعتبار اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، لیکن انہوں نے دین عیسوی پر عمل نہیں کیا، اپنی طرف سے اس کے اندر بڑی جو ہے تحریفیں کر ڈالی. دوسرا مطلب یہ کہ رہبانیت فرض کی ہوئی نہیں تھی، بلکہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے خود انہوں نے رہبانیت کو اپنے اوپر فرض کر لیا تھا. رہبانیت ان کے اوپر فرض ہوئی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے رہبانیت کو خود اپنی ذات کے اوپر فرض کر لیا تھا. ابتغاء رضوان اللہ. اب یہاں اس سلسلے میں تین چار بنیادی باتیں سمجھ لینی چاہیے. پہلی بات یہ کہ کوئی آدمی مباح اور حلال چیز کو اعتقاداً اور عملاً حرام کر لے رہے. شریعت میں ایک چیز مباح ہے، ایک چیز جائز ہے، پھر بھی اس نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا عقیدے کے اعتبار سے بھی، کہ میں تو اس کو حلال نہیں سمجھتا ہوں، حرام سمجھتا ہوں. یہ ہوا اعتقاداً حرام سمجھنا. اور دوسری چیز عملاً بھی، کہ اس کو استعمال بھی نہ کرے. تو کوئی چیز شریعت میں جائز اور مباح چیز کو اعتقاداً اور عملاً اپنے اوپر حرام ٹھہرا لے رہے تو یہ تحریف کہلاتی ہے، اور یہ قطعاً حرام ہے ہماری شریعت کے اندر. نمبر دو، کوئی آدمی جائز اور مباح چیزوں کو اعتقاداً تو حرام نہیں کرتا، اعتقاداً تو جائز سمجھتا ہے، لیکن دینی یا دنیاوی مفاد کے پیش نظر چھوڑنے کی عادت بنا لے رہے، دینی فائدہ یا دنیاوی فائدہ، اس لحاظ سے اس کو چھوڑنے کی عادت بنا لے رہے، تو اس کو تقویٰ سے تعبیر کیا گیا ہے، تقویٰ کا ایک شعبہ ہے یہ بھی، جیسے کہ صوفیہ خانقاہوں میں قلت طعام، کھاؤ کم، حالانکہ خوب کھاؤ اجازت ہے شریعت میں، لیکن قلت طعام صوفیہ کے یہاں، قلت منام سونا کم، قلت اختلاط مع الانام لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا کم، اور قلت کلام بات چیت بالکل کم، یہ سب جو مجاہدات کروائے جاتے ہیں، یہ مجاہدات اعتقاداً تو اس کو جائز سمجھتے کہ خوب کھانا جائز ہے، ہبر کھاؤ نہیں روز 15 روٹی تم کو کون نہ کہتا ہے، اور دو پھلکے چاول کھاؤ نہ کون تم کو منع کرتا ہے، لیکن بھائی عمل دینی فائدہ ہوگا اس کے اندر، کہ خوب کھاؤں گا عبادت میں سستی ہوگی، سبق کے اندر نیند آئے گی اور غفلت طاری ہوگی، اس سے بہتر یہ ہے کہ بھائی کم کھاؤ، اسی طریقے سے میں لوگوں سے بہت میل جول رکھوں گا تو تکرار مطالعے کے اندر خلل ہوگا، اسی لیے بھائی میں اس کو جائز کو سمجھتا ہوں لیکن میں ذرا لوگوں سے ہٹ کر کے رہوں گا، تو اس کو اعتقاداً جائز سمجھتے ہوئے دینی دنیاوی فائدے سے ترک کر دینا، یہ تقویٰ کا ایک شعبہ ہے۔ نمبر 3، کسی چیز کا استعمال جس طرح سنت سے ثابت ہے، کسی چیز کا استعمال کرنا جس طرح سنت حدیث سے ثابت ہے، کوئی آدمی اس کا استعمال ثواب سمجھ کر کے چھوڑ دے رہے، افضل جان کر کے چھوڑ دے رہے، یہ بھی ایک طرح کا غلو کہلاتا ہے، غلو، اور لا غلو فی الدین، دین کے اندر کوئی غلو نہیں ہوتا، لا تغلو فی دینکم، دین کے اندر غلو مت کرو، تو جو چیز سنت طریقے سے کرنے کی ہے اس کو بھی کوئی آدمی ترک کر دے اور اس کو اپنے لیے ثواب اور فضیلت سمجھے، اپنی بزرگی اور تقویٰ سمجھے، یہ غلو کہلاتا ہے۔ بھائیو ایسے غلو کی دین کے اندر بالکل اجازت نہیں ہے، منع کیا گیا اس کو۔ تو یہ تھی اس طرح کی رہبانیت کی حقیقت۔ اس کے بعد آیت کے اندر لفظ آیا ابتدعوها، اس لیے آپ نے مشکات میں ایک روایت پڑھی ہے کہ ہمارے یہاں رہبانیت کا مطلب کیا، اللہ کے راستے میں جہاد، جس کو بھی رہبانیت اپنا نہیں، نکل جاؤ اللہ کے راستے میں، بیوی کو چھوڑ کر، بچوں کو چھوڑ کر، گھر کو چھوڑ کر، یہی رہبانیت ہے اللہ کے راستے کے اندر نکلنا۔ تو ابتدعوها، اس پر حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ ابتدعو یہ لفظ بدعت سے ماخوذ ہے، کوئی نئی چیز ایجاد کرنا۔ ابتدعوها کا پہلا مطلب یہ ہے کہ جس کام کی اصل قرآن مجید میں، سنت میں، صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے دور میں نہ ہو، جس کام کی اصل اور بنیاد قرآن میں، سنت میں، صحابہ تابعین تبع تابعین کے دور میں نہ ہو، اس کام کو دین اور ثواب سمجھ کے کرنا، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اس کام کو تم دین سمجھ کے کرو، ثواب سمجھ کے کرو، اس کا نام کیا رکھتے ہیں؟ بدعت۔ جیسے کسی صحابی نے، کسی تابعی نے، کسی تبع تابعی نے کسی بزرگ کی قبر پہ چادر نہیں چڑھائی، خود صحابہ عاشق زار ہونے کے باوجود حضور کی قبر پر چادر، اگربتی، ناریل، فاتحہ اور خنجے نہیں چڑھائے، اس لیے وہ چیز بدعت کہی جائے گی کیونکہ اس کا ثبوت نہیں۔ اور مزید یہ کہ اس کو لوگ اجر اور ثواب سمجھ کے کرتے ہیں کہ اس کے اندر نیکی اور ثواب ہے، اس لیے اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ بدعت کا تعلق فساد عقیدہ سے ہے، اس لیے بہت ہی خطرناک چیز ہے، بدعت کے آنے سے زندگی سے سنت نکلتی ہے، اور رسومات جتنی بھی ہوتی ہے اس کا تعلق فساد عمل سے ہے، اسی لیے رسومات سے بھی بچنا چاہیے. اسی لیے لیکن رسومات جو ہے بدعت کے مقابلے میں تھوڑی ہلکی ہوا کرتی ہے. ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايتها. انہوں نے اس کو جیسا نبھانا چاہیے ایسا نہیں نبھایا. فآتينا الذين آمنوا منهم, جو بھی اہل کتاب میں سے ایمان لائے گا عیسائیوں میں سے اس کو ہم اپنا ثواب دیں گے, اور اکثر ان میں سے فاسق ہوئے ایمان نہیں لائے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو. وآمنوا برسولی, اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ. کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور چونکہ یہاں مخاطب عیسائی لوگ چل رہے اس لیے ان کو دعوت کی جا رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر تو تمہارا ایمان ہے, یہ اب اس ایمان ناقص کو مکمل کرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے ذریعے سے. یؤتکم کفلین, تم کو ڈبل ثواب ملے گا. میر رحمتی, اللہ تعالیٰ کی رحمت میں سے, چونکہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈبل ڈبل اجر کا وعدہ ہے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا, اور اللہ تعالیٰ تم کو ایمان کا نور عطا فرمائیں گے. تَمْشُونَ بِهِ, جس کے ذریعے سے تم پل صراط کے راستے پر آسانی سے چل سکو گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ, اور اللہ تعالیٰ تو بڑے معاف کرنے والے بڑے مہربان ہیں. لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ, تاکہ اہل کتاب جان لے اس بات کو, یہ لاکھوں زائدہ ماننے کی صورت میں ہے, اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ, کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے کسی چیز کے اوپر قدرت نہیں رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے کسی چیز کے اوپر وہ لوگ قدرت نہیں رکھتے ہیں. کیا مطلب ہوا؟ کہ اہل کتاب کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے, صرف عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا تمہارے لیے اللہ کے فضل و کرم کا ذریعہ نہیں بنے گا. آدمی اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا, لیکن تم کو فضل کب ملے گا؟ صرف عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان سے نہیں ملے گا. کب؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاؤ, تب جا کر کے تم لوگوں کو ایمان فضل اللہ تعالیٰ کا ملے گا. تو اللہ یقدرون لئلا یعلم اہل الکتاب, تاکہ اہل کتاب اس بات کو جان لے رہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے کسی چیز کے اوپر قدرت رکھتے نہیں تھے. امام بغوی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ اہل کتاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں قبول کیا, یعنی عام ان کا طبقہ ایسا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے. انہوں نے حسد اور تبصرہ کرنا شروع کیا ان اہل کتاب پر جو حضور پر ایمان لے آئے. تو چند عیسائی, چند اہل کتاب جو حضور پر ایمان لائے تھے ان پر حسد کیا, تان و تشنیع کی. کس نے؟ اکثر اہل کتاب جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے انہوں نے ان لوگوں کے سلسلے کے اندر یہ آیت کریمہ جو ہے نازل ہوئی. چونکہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو اللہ کی اولاد ہیں, نحن ابناء اللہ, ہم تو اللہ کی اولاد ہے, پر ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی کوئی ضرورت نہیں, ہم اللہ کی اولاد, اس لیے اللہ اپنے فضل سے ہم کو نوازنے والا ہے. اسی طریقے سے خود کو اللہ تعالیٰ کا شہیدہ اور خود کو اللہ کا منتخب بندہ کہتے تھے, نحن ابناء اللہ واحباؤ. جب خود کو خدا کا شہیدہ محبوب لاڈلہ کہتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ, اور فرما دیا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تو تم کو کسی طریقے کا اجر اور ثواب ملے گا؟ نہیں، کیونکہ اجر ثواب کا مدار ایمان پر ہے، اور ایمان کا تکملہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے ذریعے سے ہوگا، صرف شریعت عیسیٰ یا شریعت موسیٰ پر ایمان کے ذریعے سے نہیں ہوگا. بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ اللہ یعلم میں لا زائدہ نہیں ہے بلکہ نافیہ ہے. جو لوگ اس کو نافیہ مانتے ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ آیت کا مطلب اہل کتاب ایسا نہ سمجھ لے لے. اللہ یعلم اہل کتاب، اہل کتاب ایسا نہ سمجھ لے لے اور ایسا عقیدہ نہ رکھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان کو اللہ کا فضل نہیں ملے گا. وہ یوں سمجھتے تھے کہ اللہ کا فضل تو ہمارے ساتھ خاص ہے. پہلے کتاب عیسائی یہ سمجھتے تھے، بھائی کیوں تمہارے ساتھ خاص ہے اللہ کا فضل؟ تو کام اللہ کے بیٹے اور اللہ کے شہید ہے اس لیے. اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے، ان کو اللہ کا فضل کچھ ملنے والا نہیں ہے. تو اس آیت کریمہ میں ان کو تنبیہ کی گئی کہ اللہ کے فضل کو، اللہ کی جنت کو، اللہ کے احسان کو اے اہل کتاب تم اپنے لیے خاص مت سمجھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے متبعین کو ملنے والا نہیں ہے. اس طرح یہ دونوں مطلب آیت کریمہ کے نکلتے ہیں، اللہ یعلم اہل الکتاب، تاکہ اہل کتاب جان لے رہے یہ لاکھوں زائدہ مانے تو، اور تاکہ اہل کتاب یہ نہ سمجھے یہ لاکھوں نافیہ مانے تو. وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، فضل تو اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، یُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتے اس کو عطا فرماتے ہیں، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے فضل والے ہیں کہ جو آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا فرمائیں گے، کیونکہ ہمارا ایمان جامع ہے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور انبیاء سابقین کے اوپر بھی ہم لوگ ایمان رکھتے ہیں. جی،